میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، نية المؤمن خير من عمله، يعني مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم بھی شامل کر لیتے ہیں، اور حسب حال جس سے جتنی ہو سکے وہ مزید نیتیں بھی کر سکتا ہے. آئیے نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس اجتماع میں اول تا آخر شریک رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. اس میں اہم ترین مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بھی سجائیں گے، اور انشاءاللہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، رجب المرجب کی بہاروں پر مشتمل اپنے رسالے کفن کی واپسی مع رجب المرجب کی بہاریں، اس میں درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل فرماتے ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بڑی خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت وہ پیاسے نہیں ہوں گے، کیونکہ ساقی کوثر، مکہ مدینے کے تاجور، نبیوں کے سرور، رسولوں کے افسر، شاہ بحروبر، نور کے پیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنے دست انور سے انہیں آب کوثر سے سیراب فرمائیں گے. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار، چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے اور ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا. اس مقصد کا بیان اللہ تبارک و تعالی سورة المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اب آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تفسیر کو سننے سے پہلے یہ بات اپنے جدول میں شامل کر لیں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کی صورت میں ایک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرما دیا. اس میں امیر اہل سنت نے ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا کہ کم از کم روزانہ 3 آیتوں کی تلاوت، اس کا ترجمہ ایک کنزول ایمان اور اس کی تفسیر پڑھنی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں بلکہ ہزاروں مساجد میں الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی حلقے کی بھی ترکیب ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ساتھ دیگر اوراد اور وظائف اور دیگر دعائیں اور مناجات، یہ سب سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو اس تفسیر کو سننے سے پہلے آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مدنی حلقے میں بھی ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. خزائن العرفان میں مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیائے مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، کیا سمجھتے ہو اور آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں. زندگی اور موت کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. یعنی موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا سبب یہ ہے کہ تمہاری جانچ ہو کہ دنیاوی زندگی میں کون زیادہ اطاعت والا ہے، کون زیادہ اخلاص والا ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے چند آیات سنی اور ان میں سے کسی ایک کی تفسیر بھی سنی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بیکار نہیں بنائے گئے، ہم ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ ہم نے بارہا سنا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر بندہ اس دنیا میں آ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان نیکیوں کو اپناتا ہے، تو گویا وہ اپنے مقصد کو پہچان رہا ہے، اور اپنے اس مقصد کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کی رضا پانے کے لیے کوششوں میں سرگرم عمل ہے، اور ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا، ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمارے اسلاف یہ مقصد حیات کو بڑا سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ بیکار نہیں بنائے گئے، اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اور کیسی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کے احوال ہم سنتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا معاشی طور پر آزاد تھے؟ کیا انہیں اپنے گھر بار کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی؟ کیا ان کے اہل و عیال نہیں ہوا کرتے تھے؟ لیکن جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، یہ بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا ہوا تھا، دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں، اس مقصد کو سمجھے ہوئے تھے، اس لیے عبادت کی طرف بڑا ذوق تھا، عبادت کی طرف بڑی رغبت تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وقی بن جراح رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ علی اور حسن یہ دونوں بھائی تھے، یہ دونوں اور ان کی والدہ، یہ تینوں مل کر عبادت کرتے تھے، اور جدول کیا تھا، معمول کیسا بنایا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ رات کے تین حصے کر لیتے تھے، پہلے حصے میں علی قیام کرتا تھا، ایک بھائی قیام کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، رب سے مناجات کرتا تھا، گریہ وزاری کرتا تھا، توبہ اور استغفار کرتا تھا، پھر دوسرے اپنے بھائی کو اٹھا لیتا اور پھر خود آرام فرما لیتے۔ اب جو دوسرا حصہ ہوتا اس حصے میں حسن اٹھ جایا کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، اور اس دوسرے حصے میں رب کی عبادت کر کے پھر جب انہیں نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنی والدہ کو اٹھا لیتے اور خود آرام کرتے۔ اب والدہ بیدار ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتی، تہجد ادا کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اور یوں ان کے گھر کا معمول بنا ہوا تھا، راتیں عبادت سے معمور ہوا کرتی تھی، راتوں میں ان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہوا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی اگر رات کو ہم نو گھنٹے کی کر لیں تو تین تین گھنٹے کی ان کی عبادت ہوتی تھی، اب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں بھائیوں نے رات کو اب دو حصوں میں تقسیم کر لی، یعنی یہ نہیں کیا کہ ہمارے تو تین حصے تھے تو ہم تین گھنٹے اپنی عبادت کے لیے وقت صرف کریں گے اور تین گھنٹے بھائی عبادت کے لیے صرف کریں گے، پھر تین گھنٹے ہمارے گھر میں اب والدہ تو ہیں نہیں تو اس لیے اب تین گھنٹے یہ عبادت نہیں ہو سکیں گے، نہیں، بلکہ والدہ کے انتقال کے بعد رات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی رات علی اٹھا کرتے تھے اور آدھی رات حسن اٹھا کرتے تھے، یوں ان کی رات، ان کا گھر ان راتوں میں اللہ تعالی کی عبادت سے معمور ہوتا تھا، منور ہو جایا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب ان کے بھائی حسن عبادت کے معاملے میں یہ خود اپنے اوپر ذمہ داری محسوس کرتے تھے، نہیں کوئی ان کے اوپر واجب یا فرض نہیں تھا، لیکن اب بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب انہوں نے پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو اس طرح کر کے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایسے نیک لوگ تھے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے، راتوں کو نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہ عبادت گزار خاندان تھا کہ اپنی رات بھر کو انہوں نے اس طرح اوقات کار تقسیم کیے ہوئے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا ہوا تھا اور رات بھر عبادت کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل، رجب المرجب وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی میں حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعذب میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، رجب المرجب میں خوب خوب عبادت کا ذہن بنائیے، روزوں کا ذہن بنائیے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اور ایک اور اہم ترین مدنی کام دعوت اسلامی کا، جو رمضان المبارک میں کیا جانے والا اجتماعی اعتکاف ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس میں حصہ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں مدنی انقلاب آ جائے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ فتح پور کمال، ضلع رحیم یار خان، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ مدنی ماحول سے پہلے میں نماز تو پابندی سے پڑھتا تھا، مگر اس کے باوجود مختلف گناہوں کا عادی تھا، مثلا گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، تاش کھیلنا وغیرہ۔ میں ہمیشہ کالج جاتے ہوئے اپنی سائیکل ایک اسلامی بھائی کی دکان پر کھڑی کرتا تھا۔ رجب المرجب کے ایام تھے، ایک روز جب میں اپنی سائیکل دکان پر کھڑی کرنے کے لیے گیا تو اس اسلامی بھائی نے شب معراج کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت کی دعوت دی۔ میں نے شرکت کی حامی بھر لی اور اس رات اکیلا اپنی بستی سے، جو کہ کچھ فاصلے پر تھی، آیا اور پوری رات اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کی۔ مجھے اس اجتماع پاک میں بہت ہی سکون ملا، جس کی وجہ سے میں نے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنا شروع کر دی۔ اس دوران رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی تشریف لا چکا تھا۔ اسلامی بھائیوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کر کے اعتکاف کے لیے تیار کیا، میں متاثر تو پہلے ہی ہو چکا تھا، چنانچہ اعتکاف کے لیے تیار ہو گیا۔ اعتکاف میں مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا، اور اسی میں میں نے الحمدللہ عز و جل امام شریف کا تاج سجا لیا، اور اس دن سے داڑھی بھی رکھ لی، اور گناہوں بھری زندگی سے بھی نفرت ہو گئی۔ تازم تحریر ڈویژن مدنی انعامات کے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں میں مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں ہم بھی شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب لائیں گے، عبادت کریں گے، اور عبادت کا ذہن بنانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں بہت سارے مواقع عطا فرمائے۔ اب یہی ساری اجتماع ہے، یہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جو اس وقت نہ جانے اپنی کسی کتنی مصروفیات میں مصروف ہوں گے، کئی اپنے گھروں پر ہوں گے، اور کئی ایسے ہی بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہوں گے، لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں اور بہاریں ہیں کہ اس نے ہمیں اس وقت میں مسجد میں لا کر بٹھا دیا، اور الحمدللہ عز و جل سیکھنے سکھانے کے تعلق سے ہمیں مسجد میں لا کر اعتکاف کی نیت کے ساتھ اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بٹھا کر ہمارے لیے ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک موقع عطا فرما دیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، عبادت کرنے والے ایک خاندان کا ہم نے تذکرہ سنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی عبادت کے تذکرے ہم سنتے ہیں، ان کی عبادت کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ان کا ایک خاص عمل ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو حافظ حدیث ہیں، جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں. اور کسی تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ ابو ہریرہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حفظ روایت حدیث میں کوئی بھی صحابی آپ کی برابری نہیں کر سکتا. آپ کی شب بیداری اس کے تو کیا کہنے, نہ صرف آپ بلکہ آپ کے پورے اہل خانہ قیام اللیل کی دولت سے سرفراز تھے. راتوں کی عبادت ان کا ایک خاص معمول ہوا کرتا تھا, یعنی دن کی عبادت تو کرتے تھے لیکن رات کی عبادت یہ ایک خاص ان کے جدول میں شامل ہوا کرتی تھی. بلکہ حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر رات نہ ہوتی جس کی وجہ سے تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے تو ہم کبھی زندہ رہنے کی تمنا ہی نہ کرتے. ہم کبھی زندہ رہنے کی تمنا ہی نہ کرتے. ہم کہتے ہیں رات ہوتی, رات نہ ہوتی تو ہم بھی زندہ رہنے کی تمنا نہ کرتے. لیکن ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے کہ یہ بات ذہنوں میں ہو کہ رات ہوتی ہے آتی ہے تو ہمیں سونے کو ملتا ہے, ہم نیند پوری کر سکتے ہیں. تو رات ان کے نزدیک تو یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ رات تو وہ ہے کہ جو مجھے تہجد دلا دیتی ہے, یہ رات تو وہ ہے کہ جو مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے خلوت عطا کر دیتی ہے, تنہائی عطا کر دیتی ہے, اور اس تنہائی میں میں اپنے رب کی یاد کرتا ہوں, اسے پکارتا ہوں, مناجات کرتا ہوں, اور کیسا قبولیت والا وقت ہوتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ رات میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ دنیا اور آخرت کے لیے اپنے لیے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے, اور یہ رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جو ان باتوں کو جانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا, رات کے وقت ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جب کسی مسلمان بندے کو وہ ساعت حاصل ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر اور بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے, اور وہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے. تو وہ ان راتوں کو حاصل کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سن رہے تھے کہ پورے اہل خانہ جو ہے وہ راتوں کی عبادت کے لیے جاگ جایا کرتا تھا. انہوں نے پوری رات کو عبادت الہی میں صرف کرنے کے لیے آپس میں باریاں تقسیم کی ہوئی تھی. چنانچہ رات کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو رہی ہو. سبحان اللہ. کبھی زوجہ محترمہ کھڑی ہو کر تلاوت قرآن کر رہی ہیں, تو کبھی خود کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں, تو کبھی اولاد کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں. رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں ان کے گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو رہی ہو. یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کیسا بابرکت گھر ہوگا, اور گھروں میں برکتیں کیوں نہ آتی ہوں گی. آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میں اور آپ اپنے شب و روز کا جائزہ لیں. ہم دن میں کتنی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں, اور رات کی عبادت کے لیے ہمارا کتنا ذہن ہوتا ہے. ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ رمضان المبارک میں تہجد ادا کرتی ہے, سحری کے لیے بھی بیدار ہوتے ہیں, لیکن وہی اسلامی بھائی اپنے اس رمضان المبارک کے جدول سے ہٹ کر اپنے بقیہ جو 11 مہینے ہیں اس کے جدول کو دیکھیں, تو کیا ہم ان دنوں میں رات کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی اپنا ذہن بناتے ہیں؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ رات کی عبادت, یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ایسا مدنی ہتھیار ہے کہ جو شیطان کے مقابلے میں, خواہشات نفس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہمارے حق میں پاورفل ہے. کہ رات کی عبادت کرنے والا خلوت میں, تنہائی میں, اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے, بندگی کر رہا ہے. بلکہ ہمارے اسلاف, یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, رات کی عبادت کے لیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لذتیں عطا فرمائی تھی, اور وہ کس طرح لذت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے. جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کی فضیلت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پر ایسی ہے جیسے پوشیدہ طریقے سے دیا ہوا صدقہ اعلانیہ دیے ہوئے صدقے سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی ایک رکعت دن کی 10 رکعتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا یہ قول ان کے مرض وصال میں، جس مرض میں ان کا وصال ہوا اس مرض وصال میں آپ کا یہ قول ملتا ہے کہ خدا کی قسم میں دنیا کی کسی چیز پر رنجیدہ خاطر نہیں ہوا، البتہ سخت دوپہر کی پیاس اور رات کی مشقت حاصل نہ ہونے پر مجھے رنج ہوا ہے۔ یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے دنیا میں رہنے کا زیادہ شوق نہیں ہے، ہاں مجھے ایک چیز ہے جس کے متعلق میں رنج کر رہا ہوں کہ اب میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو نہ میں دوپہر کی پیاس محسوس کر سکوں گا نہ میں رات کی مشقت محسوس کر سکوں گا، کیونکہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دار العمل سے چلا جاؤں گا، اب میں نیکی نہیں کر سکوں گا، عمل نہیں کر سکوں گا، تو جب عمل نہیں کر سکوں گا تو یہ چیزیں بھی مجھ سے چھوٹ جائیں گی۔ افسوس ان کو بھی ہو رہا ہے، حسرت یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی حسرت کیسی ہے، ان کی حسرتوں کے قربان ہم میں کوئی مر رہا ہوگا تو شاید اپنے پیچھے جو رقم چھوڑی ہوئی ہے، اپنے پیچھے جو مال چھوڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے اسے تکلیف ہو رہی ہوگی، اولاد کے حوالے سے تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن یہ کیسے نیک لوگ تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں دنیا سے محبت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی نہریں کھودنے یا درخت لگانے کے لیے دنیا میں لمبی زندگی کا کبھی خواہش مند ہوا ہوں، ہاں البتہ سخت دوپہر کے وقت کی پیاس اور رات کے قیام کے لیے رات کے وقت کی مشقت پسند کرتا تھا اور ذکر کے حلقوں کے وقت علماء کا اجتہام مجھے پسند ہوا کرتا تھا، میں اس لیے دنیا میں زیادہ رہنے کے لیے سوچتا تھا ورنہ میں دنیا میں زیادہ رہنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ان کے حالات تھے، یہ ان کی زندگیاں تھیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایسی افضل ترین عبادت کون سی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ قیام اللیل سے افضل کوئی عبادت ہو، رات کے قیام سے افضل کوئی عبادت ہو جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہو۔ تو رات کی عبادت میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز وہ ہے جو رات کے حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ فرض نماز کے بعد، اس سے مقصد مطلق نفل نمازوں پر نماز تہجد کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ یعنی جو نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان سب نفل نمازوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت والی نفل نماز نماز تہجد ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں خشوع، خضوع، خاطر جمعی اور خلوت ربانی کی دولت اور صفت حاصل ہوتی ہے، اور رات کا وقت بھی راحت و سکون کا وقت ہوتا ہے، اس وقت عبادت کی بجا آوری نفس پر نہایت شاق اور دشوار ہوتی ہے۔ اس وقت بندہ عبادت کرتا ہے تو رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان رات کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، جب کسی سے خوش ہو جایا کرتے، جب کسی کی کوئی بات اچھی لگتی اسے دعا دیتے تو اسے کیا دعا دیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی نماز عطا فرما، ان نیک لوگوں کی نماز کہ جو رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ دعائیں کیا کرتے تھے، جب کسی کی کوئی بات اچھی لگتی تو اسے اس طرح کی دعائیں دیتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیک لوگوں کی نماز عطا فرما دے، نیک لوگوں کی نماز عطا فرما دے۔ اور کیسی نمازیں ان کی ہوا کرتی تھی، کیسے یہ شب بیدار تھے، شب بیداری تو ان سے کوئی سیکھے، کوئی ان کے واقعات پڑھ کر اپنے لیے شب بیداری کے مدنی پھول سمیٹے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمارے اسلاف کے اتنے واقعات ہیں کہ جن کو بیان کر کر کے ہم تھک جائیں, اور یہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے, ایک ایک رات میں, اور ایک ایک رات میں قیام کی حالت میں پورے پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ پڑھا کہ جب وہ بڑھاپے کی منزل کی طرف گئے تو افسوس کرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور کس بات کا افسوس کرتے ہیں؟ کہا افسوس اب اس بات کا ہو رہا ہے کہ میرے اعضاء میں وہ قوت نہیں رہی کہ میں پورے قرآن کی تلاوت کر سکوں. کہا حضور اب کیا کیفیت ہے؟ بڑھاپے کی حالت ہے, اعضاء کمزور ہو گئے ہیں, وہ قوت نہیں ہے جو جوانوں والی تھی, وہ قوت نہیں ہے. اس جوانوں والی قوت میں بھی نماز میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, رات کی نماز میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اب میرے اعضاء میں وہ قوت نہیں رہی. پوچھا گیا حضور اب کیا حالت ہے؟ کہا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں, اور ان دونوں سورتوں کو دیکھ لیا جائے تو تقریباً چار پاروں پر مشتمل یہ سورتیں ہیں. تو ان دونوں سورتوں کو پڑھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں, پھر بھی اس قدر طویل قیام کرتے تھے, بڑھاپے کی حالت میں بھی اس قدر طویل قیام کرتے تھے. آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ جوانی میں عبادت ہم کہاں کر سکے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, واقعی جو اعضاء میں قوت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, نیت کریں. ہمارے اسلاف عبادت کا ذوق رکھتے تھے. رجب المرجب کا مہینہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے, اس کو یوں ہی غفلت میں نہ گزار دیں. دیکھیں یہ رجب گزر رہا ہے, یہ ختم بھی ہو جائے گا, ماہ شعبان المعظم بھی آ جائے گا, ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہو جائے گی, لیکن ہم نے اس رجب میں عبادت کا کس قدر بیج بویا یہ تو ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے شعبان المعظم میں اس بیج کی کتنی آب پاشی کی یہ تو ہم نے دیکھنا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور رات کی عبادت کا ذہن بنائیں, انشاءاللہ ہم شب بیدار بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کا استقبال کرتا ہوں تو اس کی طوالت مجھے خوف زدہ کرتی ہے, پھر میں قرآن پاک شروع کرتا ہوں اور وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن میری خواہش پوری نہیں ہوتی. جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے رب سے مجھے خلوت حاصل ہوگی, تنہائی حاصل ہوگی, اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں. ہمارے لیے راتیں ہوں کہ دن ہوں, عبادت میں کہاں بسر ہوتے ہیں؟ ہماری تو راتیں بھی معاذ اللہ گناہوں میں بسر ہوتی ہیں, ہمارے تو دن بھی گناہوں میں بسر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے صدقے, نیکوں کے صدقے نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرما دے, عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرما دے. حضرت علی بن بکار رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام فقیہ عارف باللہ تھے فرماتے ہیں کہ 40 سال سے کسی چیز نے مجھے غمناک نہیں کیا سوائے طلوع فجر کے. یعنی فجر طلوع ہو جاتی ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں, 40 سال ہو گئے بس یہی ایک بات مجھے غمگین کر دیتی ہے کہ روزانہ صبح فجر طلوع ہو جاتی ہے, یعنی میں رات کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسی کر نہیں پاتا, یہ ان کا جذبہ تھا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ان کی نمازوں کا حال دیکھیں ہم, ان کی عبادتوں کے حال دیکھیں, تو حضرت منصور بن المعتمر یہ اکثر اوقات اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت ابو الاحوص رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ منصور بن المعتمر کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھنے والا ان کے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں. جھکی نظریں تھیں, دھیمی آواز والے تھے, اہل کوفہ میں سب سے زیادہ طویل ترین تہجد پڑھنے والے, اکثر رات بحالت نماز روتے رہتے تھے. اور عبادت جب آپ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا جیسا کہ ستون یا لکڑی کا کوئی تنا کھڑا ہے, اور اسی کیفیت میں صبح ہو جایا کرتی تھی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بحالت نماز منصور بن المعتمر کو دیکھتے تو کہہ دیتے کہ ابھی یہ مرنے والا ہے, کیونکہ ان پر سخت گریہ طاری ہوا کرتا تھا, اتنا رویا کرتے تھے. ابو بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حضرت منصور کی ایک پڑوسن کی دو چھوٹی بیٹیاں تھیں, جو صرف رات کے وقت گھر کی چھت پر جایا کرتی تھی جب سارے لوگ سو جاتے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان، فلاں شخص کے گھر کی چھت پر درخت کا وہ تنا کدھر چلا گیا جو ہم تنا دیکھا کرتے تھے، وہ تنا آج نہیں نظر آ رہا۔ تو والدہ نے کہا، بیٹی وہ لکڑی کا تنا نہیں تھا، وہ منصور بن معتمر تھے جو ساری رات ایک رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی رات کے معمولات کے متعلق ان کی والدہ سے پوچھا گیا تو کہنے لگی، ایک تہائی رات نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ایک تہائی رات رونے میں گزار دیتے، اور آخری حصہ رات کا دعا میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ ان کی راتوں کی عبادت کا حال تھا۔ اور تلاوت قرآن سے تو ایسا شغف تھا، ایسی رغبت تھی کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان کے واقعات سنتے ہیں تو ان کا صدقہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے انہیں تو نے قرآن پاک سے محبت عطا فرمائی ہے، اے اللہ ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 24,000 قرآن پاک ختم کیے تھے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم قرآن پاک سے کس قدر قریب ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رکھی ہے۔ ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کھولتے ہیں، اور ان میں سے بھی سب نہیں کھولتے، کچھ کھولتے ہیں کچھ نہیں کھولتے۔ اچھا، جو کھولتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنا جائزہ لیں کہ کس طرح، کیا وہ درست طریقے سے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک درست طریقے سے، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان میں سے بھی ایک تعداد ہے کہ جو ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتی ہے، اور پھر ماہ رمضان جو ہی ختم ہونے لگتا ہے تو 10 پارے ہوئے، 12 ہوئے، 15 ہوئے کہ 20 ہوئے، جتنے ہوئے اتنے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد پھر اگلی رمضان میں جا کر ہمارا قرآن پاک کھلتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک عبادت کرتے تھے ہمارے اسلاف، ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فٹ یہ نظر آتے تھے۔ انہیں ایک عبادت کر لی تو اس عبادت کے بعد اب اگلی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اسے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح سے لے کر دوپہر تک درس حدیث دے رہے ہیں، درس فقہ دے رہے ہیں، پھر ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ عصر کے بعد سے اپنے معمولات، اپنے نیکیوں کے معمولات میں مصروف ہو گئے، پھر رات کو وہ دیکھا کہ رات کو بھی آپ نے قیام اللیل کیا اور رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، یعنی دن کو درس حدیث دینے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ آج تو میں نے درس حدیث دے دیا، آج تو میں نے نیکی کا کام کر لیا، بس ٹھیک ہے اب باقی کل کروں گا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ پورے دن کے معمولات جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح دیگر ہمارے اسلاف کے تھے، وہ ایسے تھے کہ ایک عبادت کر لیتے تھے تو دوسری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، دوسری عبادت فوراً کر گزرتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک نیکی کر لیتے ہیں تو اس نیکی کو سامنے رکھ کر اگلی نیکی کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کر لی، احسان کر لیا، اس کی کچھ مدد کر دی، ٹھیک ہے، اب مدد کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ رقم مزید باقی ہے، ایک اور مسلمان بھائی مدد کے لیے ہمارے پاس آیا، لیکن چونکہ ہم نے ایک ہی مدد کر دی تو ہم یہ سمجھتے ہیں بس ہمارا آج کا کوٹا پورا ہو گیا، ہمیں آج جو نیکی بھلائی کرنے کی تھی کسی مسلمان کے ساتھ وہ ہم کر چکے، اب دوسری بھلائی کا کام تو میرے کو کل کرنا ہے یا میں اس کو 10 دن کے بعد کروں گا۔ تو ہمارے اسلاف کی طبیعت یہ تھی کہ یہ ایک نیکی کرتے پھر اگلی نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، اور ہماری کیفیت ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نیت کریں انشاءاللہ ساری نمازیں باجماعت ادا کریں گے، اور انشاءاللہ راتوں کو اٹھنے کی کوشش کریں گے، تہجد گزاری کی کوشش کریں گے۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ عز و جل رب کی طرف سے مدد ہم سب کے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے لیے رات کو اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے زہد اور تقوی والے تھے۔ طویل قیام کرنے والے تہجد گزار تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے حسان کو مرض موت میں دیکھا، لوگوں نے ان سے پوچھا اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہیں، فرمایا خیر کے ساتھ اگر جہنم سے نجات مل جائے۔ لوگوں نے کہا کسی چیز کی خواہش؟ تو فرمانے لگے طویل ترین رات ہو اور میں ساری رات عبادت الہی میں گزار دوں، یہ میری خواہش ہے۔ آخری وقت میں پوچھا حضور کوئی خواہش ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں خواہش ہے کہ رات بہت طویل ہو اور میں اسے سو کر نہ گزار دوں، رات بہت طویل ہو اور میں ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے گزار دوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے تہجد گزار تھے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کا پڑوسی تھا، میں نے ان سے افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا، آپ کی رات نماز میں اور دن روزے میں یا لوگوں کی ضروریات پورا کرنے میں گزرتا تھا۔ ایک جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز تہجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وسط میں، رات کے درمیان میں نماز پڑھنا پسند تھا، آپ رات کو نماز پڑھتے جتنی اللہ کو منظور ہوتی، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور کہتے السلام السلام اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ آپ کے دل میں تہجد کی محبت اور رغبت زیادہ تھی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں بھی زندگی کو پسند نہ کرتا، اور ان میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر رات کی نماز کی مشقت نہ ہوتی تو میں زندگی کو پسند نہ کرتا۔ رات کی نماز کی مشقت سے ان کا دل ایسا بہلا رہتا تھا کہ یہ دن کے وقت میں اس رات کی خواہش کرتے تھے اور اس رات کا انتظار کرتے تھے کہ جس رات میں یہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس رات کا انتظار کرتے تھے کہ جس رات میں یہ خلوت میں، تنہائی میں، اخلاص کے ساتھ، یعنی وہ کیسا اخلاص بھرا وقت ہوگا کہ جس میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر کے کونے میں بیٹھے ہیں اور اپنے رب سے لو لگی ہوئی ہے، مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیسی قبولیت کا وقت ہوگا۔ اور وہ روایت جو ہم نے ابتدا میں سنی کہ رات میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو کوئی بھلائی مانگ لی جائے اللہ تعالیٰ وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ساعت ہر رات کو ہوا کرتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شب بیداری کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ان کے طویل قیام کی وجہ سے ان کے ساتھی اکثر ان کو کیل کہا کرتے تھے، یعنی یہ طویل قیام کرتے تھے اور جس طرح کیل یہ ایک جگہ ٹھک جاتی ہے تو یہ سیدھی کھڑی رہ جاتی ہے، تو آپ اس قدر طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے قریب رہنے والے آپ کو کیل کہا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے ایک ساتھی جو ہیں، آپ کے ایک قریب رہنے والے آپ کی رات کی عبادت کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 30 سال تک راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے قیام کیا اور پورا قرآن پاک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے 30 سال تک۔ ایک اور آپ کے ساتھ رہنے والے فرماتے ہیں، ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ اس قدر طویل قیام کیا کرتے تھے، اکثر رات ایک رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے، رات کو ان کے رونے کی آوازیں آتی حتیٰ کہ ان کے پڑوسیوں کو ان پر رحم آنے لگ جایا کرتا، جس جگہ وہ نماز پڑھتے تھے اس جگہ 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا، 7000 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ کسی نے راہ چلتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ وہ ابو حنیفہ ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، جبکہ اس وقت آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن لوگوں کے حسن ظن، لوگوں کے گمان کے مطابق اپنی زندگی کو کرنے کے لیے نیکی والے معاملے میں آپ نے کہا کہ لوگ میرے متعلق خیال کرتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، بس آئندہ مرتے دم تک رات کے وقت سر بستر پر ہرگز نہیں رکھوں گا، اور پھر بعد میں ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی رات کی عبادت کا حال تھا۔ ہمیں کوئی نیک کہہ دے، ہمیں کسی نیکی کے ساتھ متصف کر دے اور وہ نیکی ہم نے نہ کی ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم اس نیکی کو کرنے والے بن جائیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی اس کی بھی بات کا رد نہیں کرتے کہ وہ ہمارے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اور خود بھی اس نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ کسی نے کہہ دیا کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، جبکہ ساری رات نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ نہیں کہ اس کو جا کر کہیں کہ بھائی میں ساری رات عبادت نہیں کرتا ہوں، میں آدھی رات عبادت کرتا ہوں، نہیں، یہ کہا کہ لوگوں کے گمان کے مطابق ہو جاؤ، اور پھر ساری زندگی مرتے دم تک رات کے وقت سر بستر پر رکھا ہی نہیں۔ یہ ان کی طبیعت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بسا اوقات پوری رات ایک ہی آیت ورد کرتے رہتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا پوری رات یہ آیت کریمہ، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت والی ہے اور بڑی کڑوی، پڑھتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب بیداری تھی۔ آئیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب بیداری کا سنتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے والے ان کی تہجد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات تمام لوگوں کے سونے کے بعد میں باہر نکلا تو میرا گزر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے ہوا، تو دیکھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر یہ پوری سورت پڑھنے لگے، جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس پر پہنچے تو ان پر سخت گریہ تاری ہو گیا اور اس آیت کو بار بار دہراتے رہے، اشک بہاتے رہے، میں ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے کام کو بھول گیا جس کے لیے گھر سے نکلا تھا، مسلسل ان کے پاس کھڑا رہا، وہ روتے رہے، آیت کو دہراتے رہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جب ان کو طلوع فجر کا علم ہوا تو رکوع کیا، میں اپنے گھر جا کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ گیا تو دیکھا کہ وہ اپنی اسی جگہ میں تشریف فرما ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ صبح روشن ہوئی تو میں نے ان کے چہرے کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کا چہرہ نہایت ہی منور تھا، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی یہ قرآن پاک اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور پھر عبادت سے پھر بھی غافل نہ ہوئے، جس قدر زیادہ علم رکھتے تھے اسی قدر زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ہمارے پاس نہ علم ہے نہ عبادت کا توشہ ہے۔ کئی ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو ہم سیکھنا ہمارے لیے فرض ہوتی ہیں، ہم ان سے بھی غافل ہیں، اور ایسے غافل ہیں کہ وہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، یعنی ایسی محرومی ہے کہ جن باتوں کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے ایسی بعض باتیں ہم سیکھتے بھی نہیں اور سیکھنے کے لیے اپنا وقت بھی نہیں نکالتے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو جائیں، مدرسۃ المدینہ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہو جائیں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو ہماری مساجد میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اپنے قرآن پاک کو درست کر لیں۔ یوں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن پاک درست کر لیں گے تو درست طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ پھر یہ کہ رات کی عبادت کا کچھ حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں کے کیا کہنے کہ نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا کہ جو دنیا کی مستی میں سرشار تھے آج فکر آخرت سے بے قرار ہیں اور ہر وقت جو مال و دولت کو بڑھانے کے سہانے سپنے دیکھ رہے تھے، آج وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے عشق رسول کی لازوال دولت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو نمازوں سے دور تھے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں یہ کہ الحمدللہ وہ نہ صرف نمازی بن گئے بلکہ مساجد کے امام اور خطیب بن گئے، صدائے مدینہ لگانے والے بن گئے، نمازوں کے لیے لوگوں کو جگانے والے بن گئے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ نیکیاں، یہ برکتیں وہ لوگ کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی کیوں نہ حاصل کریں اور ان برکتوں سے اپنے دامن کو بھریں کہ یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بھی عبادت سے کس قدر لگاؤ ہے، عبادت سے کس قدر رغبت ہے کہ آپ بھی نوافل ادا کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی نفلی روزوں کے تعلق سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کیسا ذہن ہے کہ جب ماہ رجب المرجب آتا ہے تو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کفن کی واپسی میں وہ مکتوب بھی شامل کر دیا کہ جس میں امیر اہل سنت نے لکھا کہ ایک بار پھر خوشی کے دن آنے لگے، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آپ پاشی کی جاتی اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو رجب المرجب کی قدر کرنی ہے، اس مہینے میں خوب عبادت کرنی ہے، اور انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی ادا کرنے ہیں، اور انشاءاللہ روزوں کی بھی کثرت کرنی ہے کہ روایت میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اس کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب ماہ حرام سے کون سے مہینے مراد ہیں؟ 4 مہینے، ذو القعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی یہ 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 2 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ تیرے کرم سے اے قریب مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے صدقے اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی شب بیداری کی سعادتیں عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔